الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے حد و بے قیاس ہم پر کرم و فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے ہمیں توفیق بخشی اور ہمیں یہاں پر مجتمع فرمایا۔ اس سے پہلے ایک نشست حضور مہر ملت و دین، مہر طریقت و شریعت، قطب عالم، قدوۃ الاولیاء، زبدۃ الفقہا، حضور اعلی حضرت گولڑوی علیہ رحمہ کے مناقب و فضائل کو ہم نے آپ کی خدمت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کیا، اور اب دین کی خدمت اور دین کی سربلندی کے لیے دین کے عقائد و احکام، نظریات و معاملات کی تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین جن مصلحین اور مجددین کو اپنے حبیب کی سنت کی بقا اور تحفظ کے لیے بھیجتا ہے، اس میں اس صدی کا ایک عظیم اور نام اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ وقت کی مناسبت کے حوالے سے حضور پیر صاحب کا ہم نے عرس پہلے رکھا تھا، وہ بھی اسی صدی کے مجدد ہیں جس صدی کے مجدد فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داہن ہے، اور اپنے اپنے تجدیدی کارناموں کے اندر رخ مزاج ایک ہی ہے، فکر ایک ہی ہے۔ آپ سے پہلے چلیں تو حضور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، اس سے پیچھے چلیں تو حضور قیوم زمانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان کے خطے ان کے علاقے مختلف ہیں لیکن ان کا مزاج ایک ہوا کرتا ہے، ان کی فکریں ایک ہوا کرتی ہیں، اور وہ ناموس دین اور ناموس رسول کی حفاظت کے لیے ان کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ ان کی خدمات کو اگر آپ دیکھیں، مجددین کی خدمات کو اگر آپ دیکھیں، تو آپ اگر ایک مجدد کو پڑھتے ہیں تو دوسرے کو پڑھیں گے تو یوں لگے گا جس طرح پچھلے کو ہی پڑھ رہا ہوں۔ ان کا اخلاص، ان کی فکر، ان پر جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمتوں کی بھرمار ہوتی ہے، علم کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، فطانت کے اعتبار سے، استدلال کے اعتبار سے، جاہو جلال کے اعتبار سے، تسلط کے اعتبار سے، استقامت کے اعتبار سے، یہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں اور اپنی عظمتوں کا انہیں مظہر بنا کر بھیجتا ہے. اور ان علینا للہدا، تو ہدایت کا محافظ بنا کر انہیں بھیجتا ہے، کیونکہ ہدایت کا ذمہ اللہ نے اپنے پر لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اور خدا نے یہ وعدہ کیا اہل حق سے کہ کفر اور طاغوتی طاقتیں اگر اپنی تمام تر جدید صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنے تمام تر مضبوط عزائم کے ساتھ بھی تمہارے سامنے اکٹھا ہو کر کھڑی ہو گئی، اور تم نے اگر ہدایت اور رضا الہی کے دامن کو پکڑ لیا، تو فرما ان علینا للہدا، ہمارا دعویٰ وہاں پر صداقت کے طور پر ثابت آئے گا کہ یقیناً ہدایت کا فروغ، اس کا تحفظ ہمارے ذمے ہے. تو تم پھر دیکھو گے کہ تمہیں وہ مسیحا بھی نظر آئیں گے، تمہیں وہ عظیم لوگ بھی نظر آئیں گے، جبکہ تمہارا مطمع نظر، تمہارا مقصود، تمہارا مبنا علیہ اور تمہاری فکر کا ہدف ہماری رضا ہوگی، اور تمہیں ہماری رضا کی پیاس نظر آئے گی، تو تمہیں جگہ جگہ پر میٹھے چشمے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اہل سنت کے لیے میٹھے چشمے کہیں لاہور میں ہیں، تو کہیں پاک پتن میں ہیں، تو کہیں کراچی کی زمین پر ہے، تو کہیں بغداد پر ہے. تو یہ وہ سلسلے ہیں. ان علینا للہدا، کہ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ ہدایت کا فروغ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجددین ہوتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے، لیکن تمام منافقت، تمام بدمذہبیت کا، تمام کفار کا وہ تنہا مقابلہ کرتا ہے. حضرت مجد حسانی علیہ الرحمہ کو دیکھیں کہ تنہا ہے، ایک طرف پوری سلطنت مغلیہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج اکبر ملون کا نام لینے والا کوئی نہیں، مجدد صاحب کے عرس گھر گھر پر ہوتے ہیں. تو دراصل یہ فروغ ہدایت کے لیے اور تحفظ ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین انہیں اپنی جانب سے اپنے قدرت کا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، اپنے حبیب کا نائب بنا کر بھیجتا ہے. تو بس ان کی ہار تو پھر قدرت کے اوپر آ رہے گی، اور ان کی جیت یہ رب کریم کی قدرت اور شان کا اظہار ہوگا. تو ہار تو متصور ہوتی نہیں ہے، یہ اگر میدان کارزار میں شہید بھی ہو جائے تب بھی یزید مرتا ہے یا نہیں مرتے. یہ کارزار، میدان کارزار میں اگر یہ شہید بھی ہو جائے تو یہ زندہ رہتا ہے، یزید مر جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین ان کے ذکر کو فروغ بخشتا ہے. فذکرونی اذکرکم، یہ فانی ہوتے ہیں، لیکن جب باقی کے ذکر میں صادق ہو جاتے ہیں تو خدا ان کے ذکر کو بھی بقا عطا فرماتا ہے. میں یہاں پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ضروری اس حوالے سے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ ان میں اور دیگر لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ فرق دیکھیں گے کہ مومنین اور منافقین میں کیا فرق ہوتا ہے. میں کفار کی بات نہیں کر رہا، یعنی وہ جو ظاہر باہر کافر ہوتا ہے اس کی تو بات ہی اور ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر. اب دیکھیں نفاق کی کئی قسمیں ہیں، یقیناً ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق احکامی ہے، جس میں کہ جھوٹ بولنے والا، بات بات میں گالی دینے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، یہ حکم منافق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جب لفظ منافق مطلق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ کافر مراد ہوتا ہے جو عقائد کے اندر تذبذب کا شکار ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک بات آپ کی صرف توجہ دلانے کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منافق کی تعریف عموماً علم کلام میں یہ کی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دل میں کفر رکھتا ہے، ظاہر میں اسلام رکھتا ہے. دل میں کفر رکھتا ہے، ظاہر میں، دل میں اسلام کا دشمن ہوتا ہے اور ظاہر میں اسلام کا دوست ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک توضیح ہے، تھوڑی وضاحت ہے. ایک طبقہ تو منافق میں ایسا ہے کہ وہ دل سے کافر ہے، اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا، اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا، اور وہ دل سے ہی کافر ہے، کلمے کو پسند نہیں کرتا، نبی کی ذات کو پسند نہیں کرتا، خدا کی توحید کو پسند نہیں کرتا، دین کو پسند نہیں کرتا، وہ دل سے کھلا کافر ہے. یہ تو ایک منافقین کا طبقہ ہے. لیکن اس سے صرف وضاحت کر کے، ہم زمانے طالب علم میں اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے، ہم نے کہا یہ کیا بات ہے، اگر بد مذہب کو منافق کہتے ہیں تو وہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز کا درس بھی دے رہا ہوتا ہے، وہ خلوت میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس منافق اور اس منافق میں کیا فرق ہے؟ فقہا اس کی وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، روشنی آتی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں. تو پتا چلا کہ کبھی اس میں اسلام کی جھلک دل میں آتی ہے، کبھی نکل جاتی ہے. جو پہلے پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ جب وہ چلتے ہیں تو جب بجلی کی کڑک ان کے سامنے آتی ہے تو جب اندھیرا ہو جاتا ہے بجلی کی کڑک سے پہلے تو وہ رک جاتے ہیں، اور جب بجلی کی کڑک سے روشنی پیدا ہوتی تو چلنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے، ایک تو وہ ہے جو بالکل ہی دل سے کافر ہے، اس کے لیے وہ روشنی بھی اندھیرا ہی ہے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو دین کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین علیہ باللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ و مقام ہے اس سے قبول کرنے میں جب وہ محروم ہو گئے تو ان کے اندر کبھی چمک کبھی دمک لگی رہتی تھی، کہ جناب وہ کبھی اسلام کی محبت ان میں جاگی آتی لیکن فوراً پر کفر غالب آ جاتا. تو یہ درمیان کا طبقہ ہے، اسی سے مراد مرتدین اور موجودہ دور کے بر مذہب ہے. اب یہ منافق کہا جا رہا نا، یہ تیسری شکل اس کی ہے. میں اس کی اور وضاحت کرتا لیکن وقت مختصر ہے، پھر کبھی کروں گا. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی ان کے دل میں ایمان کی محبت آتی ہے، اسلام کی محبت آتی ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے انہوں نے اسلام کو اپنے قریب کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اسلام کی تعلیم کو قبول کرنے کا ایک خاص اپنی طرف سے خود ساختہ معیار بنایا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم قبول کر لیں گے، یہ ہوگا تو نفرت کریں گے. تو جہاں پر حضور کی بات آتی ہے تو یہ اسلام سے پھر جاتے ہیں، اور جہاں حضور سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی ہے تو اسلام پر نشاور ہونے لگ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اب قرآن نے یہ، میں مقدمہ باندھ چکا ہوں، یہ بات میں آپ کے سامنے کر چکا. انہوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ کو ہٹا کر اگر اسلام ہو تو ہم مانتے ہیں. اب وہ نماز اور روزہ دیکھو، اس لیے تو کہتا نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز فاسد، لیکن گدھے بیل کا خیال آئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور خود جب تھانوی صاحب کی مرید، میں بہت اعتدال سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، تفرقے کی بات نہیں کر رہا، حقیقت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم بر صغیر کے ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم مجدد کی بات کر رہے ہیں. تو بر صغیر کے ان حالات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور میری تقریر پر اگر منفی یا مثبت پہلو آپ ڈالیں گے تو اس سے پہلے آپ کو دلائل و حقیقت پر توجہ کرنی ہوگی، جو آپ کا مزاج ہے. میرا کام ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بات کا پابند کروں کہ امانت و انصاف کے ساتھ بات آپ سے کروں. اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حضور کی ذات کو آئیڈیل اور حتمی شخصیت جانتے ہوئے تمام دلائل کو اس پر پرکھیں. جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کا باعث بنے اس چیز کو بھی لیں، اور جو سمجھائیں اس قائد کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو جائیں. اور جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت سے متصادم ہو جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت اور رسالت اور توہین کا پہلو سے نکلے تو اس بات کو بھی دیوار پر مار دے، اور اس ملا کو بھی دل سے نکال کر ایسا پھینک دے جیسے مکھی کو دودھ سے نکال کر پھینکا جاتا ہے. اس سے زیادہ تو کوئی سچ نہیں ہو سکتا نا. ایک معیار تو ہوگا نا، اگر ہم کسی بات پر چلے تو ہمارے لیے کوئی سنگ میل تو ہوگا جو ہمارے لیے راستے کو ہموار کرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ اٹل ہے، وہ ایمان کی اساس اور بنیاد اور کسوٹی ہے. آپ کسی بھی مولانا کی بات سنیں، آپ کسی بھی پروفیسر کی بات سنیں، آپ کسی بھی ڈاکٹر کی بات سنیں، لیکن معیار محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی. اگر اس کی شخصیت، اس کی بات، اس کی تعلیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ و عظمت اور وہ ذاتیں جو حضور سے منسوب ہیں، صحابہ اہل بیت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی اولاد، اس کی توہین اور رسالت کا باعث بنے تو پھر ہمارے لیے اس ملا کو ماننا ضروری نہیں ہے، ہمیں حضور اور حضور کی نسبتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو اس کو معیار بنا کر اگر اس طرف آئیے آپ، قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا کہ منافقین میں خصلت ایک ایسی تھی. میں تلمیذ قرآن ہونے کے حوالے سے ذرا اس کو اس اعتبار سے سمجھ سکا ہوں، تفاسیر میں بھی امام راضی نے بھی اس کی وضاحتیں کی ہیں، اور پھر وہ منافقین کی مذمت میں جتنی حدیث ہے سب اس کی تائید میں ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں عموماً ہماری اصول کی کتابوں میں دو شقیں بنتی ہیں کہ یہ منافق اعتقادی جو کافر ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا کہ جناب اس دور میں وہ منافق نہیں رہے، تو میں نے کہا پھر منافق کہاں کیوں جاتا بد مذہب کو؟ اگر منافق کہنا ہے جھوٹ بولنے والے کو تو پھر تو سارے منافق ہوئے. کیونکہ اگر حکمی اور احکامی منافق اور اعمال میں نفاق کرنے والا اگر وہ منافق ہے تو اعمال میں نفاق کرنے والا بد مذہب تو نہیں ہوتا، جھوٹا بد مذہب تو نہیں ہوتا. کسی نے اگر اپنے لین دین میں جھوٹ بولا تو کیا بد مذہب ہو گیا؟ میرا اعتراض سمجھ رہے آپ؟ کسی نے امانت میں خیانت کیا، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کیا بد مذہب ہو گیا؟ گستاخ رسول ہو گیا. اس نے بول چال میں گالیاں دی, نہیں دینی چاہیے تھی, گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا, لیکن کیا وہ بد مذہب ہو گیا؟ بولے نہیں ہوا. تو میں نے کہا وہ منافق اگر ختم ہو گئے تو یہ منافق بد مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ تو پتا چلا ان دونوں کے درمیان ایک طبقہ اور ہے. وہ طبقہ وہ اور ہے کہ نہ مکمل مسلمان ہے نہ مکمل کافر ہے. کس معیار پر؟ یہ لفظ ظاہر میں عرض کر رہا ہوں, حقیقتاً تو دار اسلام سے باہر ہے, لیکن لفظ قبولیت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ وہ کبھی بالکل اسلام کی طرف آتا ہے اور کبھی بالکل کفر کی طرف چلا جاتا ہے. یہ درمیانہ طبقہ ہے جو اس دور کے بد مذہب ہے. کہا جاتا نا کہ جب نہیں ایسا نہیں ہے, مثال کے طور پر کیسا کہ انہوں نے اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے, قبولیت کا دین کی طرف آنے کا ایک معیار بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ حضور کے دور میں بھی ایسے منافق تھے. جب تو کہا گیا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لاتے ہیں, کہ وہ نماز میں بھی حضور کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں, حضور کے سامنے بھی ادب کرتے ہیں, نماز میں بھی ادب کرتے ہیں, پیچھے بھی ادب کرتے ہیں, آگے بھی ادب کرتے ہیں. تو یہ آیت سورہ بقرہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ تیسرے درمیانے درجے کے دوسرے نمبر کے جو منافق ہیں عقیدے میں, ایک تو سرے سے بالکل کافر تھا, ایک وہ تھا کہ جو اسلام کی طرف آتا تھا, یا اللہ معاف کر دینا تو اسلام کی طرف آیا نا, اللہ فرماتا یستغفر لکم رسول اللہ, رسول کو بولو سفارش کریں. اب آپ دیکھیے سورہ منافقون میں اس کے اشارے بھی موجود ہیں جگہ جگہ پر, اگر آپ اس کو حضور کی محبت کے تحت اگر دیکھیں تو اشارے بھی آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. اب وہ محض بیچ کا ایک طبقہ ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ بخش دے بہت گناہ ہو گئے ہیں, ہماری مغفرت کر دے. تو اللہ نے اشارہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ رُءُوسَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے ہاں ہاں تمہارے دل میں بھڑاس اٹھتی ہے کہ جہنم میں ہم چلے جائیں گے, ہم تو بڑے ذلیل و خوار ہو جائیں گے, تو یہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ فرماتے میں معاف کر دوں گا, میرے حبیب کو کہو ہاتھ اٹھائے, میرے حبیب سے کہو کہ ہاتھ اٹھائے. کہا جب ان سے کہا جاتا, اب دیکھو توجہ رکھیے ادھر, اللہ فرماتے جب ہم ان سے یہ کہتے کہ میرے حبیب سے کہو کہ ہاتھ اٹھائے, تو انہوں نے اللہ کے بتائے تھوڑی اسلام قبول کیا تھا, انہوں نے کہا ہماری مرضی کے مطابق کہ چار پانچ باتیں ہوں گی تو قبول کریں گے. انہوں نے کہا نبی کی ذات کو بھی اس سے ہٹائیے, نبی کی ذات کو صرف کلمے کی تصدیق تک رکھیے آپ, جس طرح نظریہ منکر حدیث بھی دیتے نا کہ پوسٹ مین معاذ اللہ کہ ڈاک دی اور چلے گئے, بس اب ڈاکی سے ہمارا کیا کام, الیعوذ باللہ, ڈاک جس نے بھیجی اس سے اور ڈاک سے ہمارا تعلق ہے. تو ان کا اپنا ایک دوہری پالیسی تھی, انہوں نے خود ساختہ اسلام کے تشخص بنانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جی نبی پاک اور آپ کی تعظیم کو بھی اس سے ہٹا دیا جائے, تعظیم سے چڑھتے تھے, تعظیم کو بھی اس سے ہٹا دیا جائے اور آپ کی محبت کو صرف کلمے تک رکھا جائے. اس لیے تبلیغی کہتے ہیں نا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے, ہم داڑیاں نہیں رکھتے, ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہم. تو اللہ فرماتا کہ نہیں نہیں یہ تو تم اور چیزیں ہیں, یہ تو خالی عمارت بن رہی ہے, ہماری بارگاہ میں عبادت کی عمارت نہیں, اس پر حبیب کی محبت کا رنگ بھی ہونا چاہیے. اب دیکھو بخشے گا خدا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ استغفار کے جملے عبادت ہے نا, لیکن اللہ فرماتا نبی کا وسیلہ کا رنگ چڑھاؤ اس پر, وہ رنگ چڑھاؤ پھر قبول کی جائے گی. خشک عبادتیں نہیں مقبول ہوتی, جس طرح ان کے صفاق چہرے دیکھیں آپ نے, چہروں پر رونق جو ہے وہ نمازوں سے نہیں آتی, نماز پڑھنے کے ساتھ حضور سے عشق پہ آتی ہے, حضور سے محبت پر آتی ہے. اگر سو سو سال قبروں میں بھی رہتے ہیں تو چہرے ان کے دمک رہے ہوتے ہیں. درود پاک پڑھیا, میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں, یہ کانسیپٹ ایسے ہیں کہ اس کو ہم کلیئر کر لیں, اس کو درست کر لیں تو پھر ہم کسی بھی سمندر میں چھلانگ لگا دیں ہم ڈوب نہیں سکتے, جبکہ ہماری بنیادی باتیں کلیئر ہو, واضح ہو. تو اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ منافقین نے ایمان کا معیار یہ بنایا تھا کہ نماز روزہ زکوٰۃ یہ سب ہوگا, یہ بولے سب ہوگا, نبی کی ذات کو تصدیق تک رکھیں بس, آپ نبی کی ذات کو تصدیق تک, لا الہ الا محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول, بس جہاں ادب آیا یہ چڑھ جاتے ہیں, جہاں ادب آیا. اور صحابہ ایسے جو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں, اس کے بعد اگر حضور کا دراز گوش وہ ہمار وہ خچر وہ گدا اگر پیشاب بھی کر لے تو کہتے ہیں کیسا مشک ہے, دیکھو یہ پیشاب تھوڑی ہے تو مشک ہے. تو اللہ فرماتا بس یہ چاہیے ہمیں, ایمان میں یہ چیز چاہیے جو ان کے اندر آئی ہے. ف فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. نمازیں چاہیے تو حبیب کا ایسا عشق چاہیے جو یہ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کر کے دکھایا. جو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ وَلَا مَسَسْتُ يَدِي عَلَى فَرْجِ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جس وقت سے حضور سے مسافہ کیا ہے یہ ہاتھ کبھی شرمگاہ پر نہیں لگایا ہے. اللہ فرماتا یہ چاہیے ہمیں. کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. اور عروہ بن مسعود کی صحابیت مقبول بھی اس لیے ہوئی، عروہ بن مسعود کی صحابیت حدیبیہ میں مقبول بھی اس لیے ہوئی، وہ جب لوٹ کر آئے تو انہوں نے صحابہ کی نمازیں نہیں دیکھی تھی، سرکار کے تھوک کا ادب کرتا ہوا انہیں دیکھا، سرکار کے وضو کے پانی کا ادب کرتا ہوا دیکھا تھا. اللہ نے فرمایا تصدیق بھی چاہیے، اس ادب والا رنگ بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آئیے اس مختصر سی بات کے بعد، کیونکہ وقت مختصر ہے. تو یہاں سے میں نے آپ کو ایک بات سمجھا دی کہ مجددین میں اور دیگر اور لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے. تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ مجددین تو مومنین میں اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہر ایک کا درجہ اللہ نے بنایا، اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں. لیکن پہلے یہ دیکھا جائے کہ منافقین اور مومنین میں کیا فرق ہے، ان کی بول چال میں کیا فرق ہے، ان کے کردار میں کیا فرق ہے. تو مومنین کے قول، منافقین کے قول کی حکایت آپ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدا میں دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اس آیت کو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں. میں صرف ان عظیم ہستیوں کو سمجھانے کے لیے پہلے درجے بنا رہا ہوں آپ کے سامنے. منافقین یہ کہتے تھے، جن کے قول کی حکایت قرآن نے کی ہے، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا. بولے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ فرماتا ہے مومن نہیں ہے وہ مومن نہیں. ارے اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، پھر مومن کیوں نہیں؟ تو قرآن جواب دیتا، اگر اللہ کو مانتے تو کوئی نتیجہ بھی تو آتا، آخرت کو مانتے تو کوئی نتیجہ بھی تو آتا، سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، یہ جھوٹے اس لیے ہیں کہ ان کا نتیجہ کچھ نہیں ظاہر ہوتا. تو نتیجہ کیا ہے؟ تو نتیجہ سورہ مجادلہ میں ذکر کیا گیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن پر، یہ بھی ایمان لانے اللہ اور قیامت کے دن پر، لیکن ان کے پاس نتیجہ ہے کہ جو ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر لاتا ہے، اس کے پاس نتیجہ یہ ہے کہ یوادون من حاد اللہ ورسول، وہ اس سے محبت نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے. یہ نتیجہ، اگر ایمان باللہ ہے تو گستاخ رسول سے دور رہے گا، اگر ایمان بالآخرت ہے تو گستاخ رسول سے دور رہے گا. تو سورہ مجادلہ کے اندر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے نتیجے کو ذکر کیا گیا ہے. فرما ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے وہ گستاخ ان کے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ ان کے قریب کبھی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ایمان باللہ میں یہ سچے ہیں، جو ایمان باللہ میں سچا ہوگا وہ حضور کے گستاخ کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، حضور کی احانت کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے اس لیے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ نتیجہ ہی تو تھا جس کی برکت سے ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو نشر کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، یہ ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں لیکن جبریل کے ذریعے ہم ان کی سب پر مدد کرتے ہیں. ان دونوں آیتوں سے آپ دیکھیے یہ مومنین کی خاص فرق یہاں سے نکلا. میرے کہنے کا مقصد سمجھے آپ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ایمان اگر دل میں ہے، ایمان باللہ، منافقین نے بھی یہ لفظ کہا تھا، وہ بھی یہی دو بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر مومنین کے لیے بھی یہی دو باتیں ذکر کی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا، آخرت کو مانا. صحابہ کے لیے کہا جا رہا اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے. تو جب دونوں مانتے ہیں تو پھر ایک منافق ایک مخلص کیوں؟ سمجھ رہے؟ جب دونوں طرف سے ایک اللہ کو مان رہا ہے، ایمان باللہ ایمان بالآخرت، ادھر بھی ایمان باللہ ایمان بالآخرت، سمجھ رہے فرق؟ تو جب دونوں طرف ایمان باللہ ایمان بالآخرت ہے، تو وہ کسوٹی کیا ہے جس کی بنا پر فرق ہو رہا ہے؟ بولی تو ایک ہی ہے، دونوں طرف سے دعوے تو ایک ہی ہے نا، بولے مل کر دعوے ایک ہی ہے نا. یہ اصل کرامتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، ذرا توجہ سنیں اس کو، یہ اصل کرامت ہے بنیاد، یہ کرامتوں کو بچانے والی چیزیں ہیں، توجہ رکھیں. ادھر بھی ایمان بالآخرت اور ایمان باللہ، ادھر بھی ایمان بالآخرت ایمان باللہ، بولی ایک جیسی، بولی ایک جیسی ہے، لیکن ایک مومن ہوتا ہے ایک منافق ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان باللہ میں سچے تھے تو عشق رسول کا پودا ان کے دل میں اگتا، عشق مصطفیٰ کی شمع ان کے دل میں جلتی. تو ایمان باللہ، ایمان باللہ تو انسان کے ذرف میں عشق مصطفیٰ کو روشن کرنے کا نام ہے. اگر ایمان باللہ کا دعویٰ ہو اور دل میں حضور کا عشق پیدا نہ ہو تو وہ منافق ہے، اور جس کے دل میں پیدا ہو گیا وہ مومن ہے. یہ سورہ مجادلہ اور سورہ بقرہ ان دونوں آیتوں کا نتیجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. سمجھ گئے ابھی آپ؟ آگے چلیے. اب دیکھیے حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو وہ فرقہ اسماعیلیت کا, دو اسماعیلی فرقے ہیں, ایک شیعوں میں ایک وہابیوں میں. شیعوں میں اسماعیلی فرقہ تو آپ جانتے ہیں, وہابیوں میں اسماعیلی فرقہ وہ جو اسماعیل دہلوی کو اپنا خدا کہتا ہے. ہاں وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے, اس کے سامنے حقیقت واضح کر خدا کس معنی میں کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ غلط کبھی کر ہی نہیں سکتے نا, مانتا ہی نہیں. اب دیکھیں کہ اسماعیل دہلوی کی وجہ سے پوری 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 اہل سنت میں وبال آیا اور بر صغیر میں ایک تہلکہ مر گیا. جب اس کا گریبان پکڑا گیا تو اس نے کہا میں ابن عبد الوہاب مجدی کے عقیدہ لایا ہوں, میں ابن عبد الوہاب مجدی کے بولے عقیدہ لایا ہوں. میں نے کل پیر مہلوی شاہ صاحب کے حوالے سے وہ حوالہ رہ گیا تھا, پیر صاحب نے اسے شیطان اور مردود لکھا ہے, ابن عبد الوہاب مجدی کو مردود لکھا کہ یہ خبیث تھا. اور تحریف کے حوالے سے آپ کی کتاب اعلاء کلمۃ اللہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا جو اسماعیل دہلوی کی آپ نے تردید کی ہے. ٹھیک ہے, اب ابن عبد الوہاب المجدی کے بارے میں علامہ شامی جو تمام طرف سے اور ہمارے ان کے مسلمہ امام ہیں, علامہ شامی سے اگر آپ پوچھیں تو مقدمہ شامی, کوئی اندر نہیں جانا, کوئی تیرنا ہے آپ نے بہت لمبا چکر لگانا ہے, شامی اٹھائیے, شروع میں موجود ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں خارجی پیدا ہوا جو اب ابن عبد الوہاب المجدی تھا, اس نے سادات کو قتل کیا, حرم پر حملے کیے, لوگوں کو قتل کیا, اپنے باطل مذہب کو ایجاد کیا, وہ سروں کو مونڈا کرتا تھا, وہ قرآن میں تحریف کرتا تھا. یہ علامہ شامی بہت پہلے لکھ گئے. لیکن جب اسماعیل دہلوی عقیدہ لے کر آیا اور دیوبندیوں کے سب سے بڑے بزرگ رشی احمد گنگوئی سے کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ ہمارے مفتی اعظم ہیں ہندوستان کے, تو یقیناً مفتی اعظم کو اگر شامی کی عبارت نہ آتی ہو تو کیسا مفتی اعظم ہوگا. تو اسے پوچھا گیا کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے کیا تھے, حالانکہ شامی لکھ چکی ہے تمام باتیں وضاحت میں یہ آ چکی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ان کے عقیدے تو بڑے عمدہ تھے. ہم دیوبندیوں سے آج بھی پوچھتے ہیں گنگوئی نے جو عمدہ عقیدہ لکھا یہ عمدہ کس پیڑے کا نام ہے, یہ کس چیز کا, اس کا عمدہ یہ عقیدہ ہے. حسین احمد مدنی نے جو گنگوئی کے نیچے شاگردوں میں سے ہے انہوں نے شہاب الثاقب میں لکھا کہ یہ خارجی تھا, فاسق تھا, یہ اتنا بڑا گستاخ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ سے اچھی تو میری لاٹھی ہے, معاذ اللہ علیہ, کہ رسول اللہ معاذ اللہ قبر میں اپنی کمر نہیں ہلا سکتے, میں اپنی لاٹھی سے بکری تو چلا سکتا ہوں, علیہ باللہ. یہ لکھنے والا بھی دیوبندی مولوی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ کن منافقوں کے ہتھیار چڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے میری بات. ان کا بڑا گرو کہہ رہا ہے کہ اس کی عقیدے سب سے اچھے تھے اور حسین مدنی کہتا وہ فاسق تھا, فاجر تھا, گستاخ تھا, سرکار کے بارے میں ایسی عجیب غریب یہ باتیں کیا کرتا تھا. تو یقیناً ساری بات واضح ہونے کے باوجود اگر کسی کو کوئی غلط نہ کرے تو اس نے خدا کے مقابلے میں اسے خدا بنا لیا نا, کیونکہ یہود کو تو قرآن نے یہ کہا تھا کہ تم نے نفس کو خدا بنا لیا ہے. خدا بنانے سے مراد کوئی دوسرا خدا بن نہیں سکتا, لیکن جو عقیدہ خدا کے لیے رکھنا ہے وہ اگر ان کے لیے رکھ لیا تو یہ اس کے مثل ہو گیا نا, سمجھ میں, یعنی اس نظریات کے مثل تو ہو گیا. تو اب آپ ذرا ایک بات سنیے کہ جو منافقین تھے ان کے نزدیک یہ تھا کہ صرف سیدھی سیدھی توحید اگر ایسی ہوگی تو ہم قبول کریں گے. دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کہیں کہ شاہ صاحب اس پر اور دلیل کیا ہے, تو میں ایک دلیل آپ کو یہ دینا چاہوں گا, منافق نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا, منافق نماز کبھی نہیں چھوڑتا. ہاں وہ عصر کی نماز کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں پڑھ لیتا تھا, جس کو قرآن نے کسالا کہا ہے, کہ ذرا بڑی سستی سے کاہلی سے پڑھتا تھا لیکن حضور کا ادب نہیں کرتا تھا. نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی, منافق نے نماز کبھی نہیں چھوڑی, چھوڑا تو حضور کا ادب چھوڑا, اور صحابہ نے ادب کبھی نہ چھوڑا, چھوڑی تو اصل کی نماز چھوڑی. دیکھا آپ نے حضرت مولا علی نے اثر چھوڑی نہیں چھوڑی, اثر چھوڑی نہیں چھوڑی. تو باپ دیکھے کہ اس نے نماز نہ چھوڑی, رسول کا ادب چھوڑ دیا, صحابہ نے رسول کے ادب کو کبھی نہ چھوڑا, اس کے ذمہ میں نماز آ گئی تو چھوڑ دیا, اور اللہ نے اس کی تعریف بھی پھر فرما دی, اللہ نے اس کی تعریف بھی فرما دی. اب آئیے ذرا یہاں پر دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اصول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ابھی تقریر شروع نہیں کی ہم نے, یہ جو کئی کئی دلائل آ رہے ہیں نا, یعنی جس طرح آپ کتابوں کو دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کئی فصول ہوتی ہیں, کئی ابواب ہوتے ہیں, ایک باب کے نیچے پانچ پانچ فصلیں ہوتی ہیں, یعنی ایک کتاب کئی کتاب پر مشتمل ہوتی ہے، پھر ہر کتاب کے نیچے ابواب ہوتے ہیں، اس ابواب کے نیچے فصول ہوتی ہے، تو میں یہاں پر صرف ابواب گنوا رہا ہوں، اس ابواب کے نیچے بڑی فصلیں ہیں، یعنی یہ ایک ایک مستقل موضوع ہے گفتگو کا، یہ مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک مستقل موضوع ہے، اور اس کو اگر آپ بنائیں گے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے، اس کو یاد کریں گے، تو قرآن کی ہر آیت آپ کو اس کے لیے دلیل مہیا کرے گی. اب آپ اس بات کو اس انداز میں سمجھیے کہ انہوں نے حضور کے ادب کو کبھی لائق نہیں کیا، حضور کے ادب کو، وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لی نا اور کیا ادب چاہیے، نماز پڑھ لی نا اور کیا ادب چاہیے. اور صحابہ اکرام علیہ رضوان جب حضور کے دراز گوش اور خمار، اب مجھے یہ بتاؤ خچر کے پیشاب کو جو خوشبودار کہے وہ کیسی دیوانگی ہوگی، خچر کے پیشاب کو جو مشبار کہے خوشبودار کہے تو وہ کیسی ہوگی. دوسرا کہے کہ میرے نتھنے جلتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے. تو یہ وہ عشق دیکھ رہے ہیں، فرق دیکھ رہے ہیں آپ، یہی فرق ہے صحابہ کرام علی مردوان کی زندگی کا عظیم، کہ جو آپ کو ان سے جدا کرتا ہے. اور قرآن نے اسی کو، اسی ادا کو، نماز روزہ نہیں، ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ نے لایا، تو ایمان کون سی مشکل بات تھی، بچہ بھی جانتا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و یوم الاخر و قدر خیری و شری من اللہ تعالی والباسم عبد الوقت. ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس لکھا ہوا پڑھا ہوا کسی کو دیتے نہیں ہے، کہ ایسا لاؤ جاؤ صحابہ کے پاس جاؤ ان کے پاس کاپی رکھی ہوئی اس کو دے کر ایمان لاؤ، نہیں نہیں نہیں، ایمان تو عام تھا، بچہ بچہ جانتا ایمان مفسر ایمان مجمل. فرمایا بولی نہیں کردار چاہیے، بولی نہیں کردار چاہیے، جسم نہیں جسم ماں روح چاہیے. تو ایمان کا اگر جسم بن جائے تو اس کا روح، اس کی روح ہمارے حبیب کی تعظیم ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اگر حضور نماز میں بھی آ جاتے ہیں تو مصلی چھوڑ دیتے ہیں. صدیق اکبر نے نماز مصلی چھوڑا نا، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا نا، سرکار کہتے رہے فاشارہ بھی علی بخاری میں آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ، لیکن پھر بھی سیدنا صدیق اکبر پیچھے آئے. کیوں آئے، وہ کیفیت کیا تھی آپ کی، کچھ کچھ اقبال سمجھے تھے. اور اقبال نے اس کا جواب دیا کہ حضرت صدیق اکبر یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اس لیے کہ نماز خدا تک نہیں پہنچاتی، میں دعوے سے کہتا ہوں نماز مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے، حضور ہے جو اس نماز کو خدا تک پہنچاتے ہیں. یہ آج تک امت لکھتی رہی ہے، میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں کہ حضور ہے جو نماز کو بولے خدا تک پہنچ، سجدے خدا تک نہیں پہنچتے تھے، سجدے تو آدم کو ہوئے تھے، آدم تھے جو سجدوں کو خدا تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ سجدہ تو دونوں ہوئے، ادھر ابلیس نے سجدہ کیا ادھر جبرائیل نے سجدہ کیا. ابلیس بھی خدا کو سجدہ کرتا رہا ہے نا، یہاں آج جبرائیل نے جب سجدہ کیا تو اصول سامنے آ گیا کہ مطلق سجدے خدا کی بارگاہ مقبول نہیں جب تک اس پر محبوبوں کی یادوں کا رنگ نہ چڑھا ہوا ہو، تعظیم کا رنگ نہ چڑھا ہو، یہی وہ چیز ہے. جس طرح بھی آپ نے مغرب پڑھ لی نا، الحمدللہ اب انشاءاللہ عشاء پڑھیں گے نا، تو یہ درمیان میں آپ رنگ تیار کر رہے ہیں، درمیان میں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت کو اس سے اضافہ چاہیے، امتحان کے لیے، ایمان کو ایمان بنانے کے لیے، ایمان کو ایمان قرار دینے کے لیے، وہ آپ کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے، ذکر مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی محفل. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام تو مصلی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بڑے واضح انداز میں مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ لکھ دیا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ اپنی جگہ پر بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی لعنت کی بات ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. وہابیوں کا بڑا بڑا دو گر جاتا ہے اس کو ثابت کرنے میں، یہ کیسے سری گالی ہے، اس کو کیا ثابت. اس موضوع پر ہزاروں مناظرے ہو چکے ہیں، لیکن کسی ماں نے جنا نہیں جو اس عبارت کو ثابت کر دے. کیوں ثابت، کیسے ثابت کرے گا، پیچھے سیدنا صدیق اکبر کا عمل کھڑا ہے، فاروق اعظم کا عمل کھڑا ہے، عثمان غنی کا عمل کھڑا ہے، اجماع امت ہے، قرآن موجود ہے. وابیوں اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید تم جیت جاتے، لیکن جہاں قرآن موجود ہے تو تمہاری فتح نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن کا ہر ہر پارا، ہر ہر سپارہ اپنے محبوب کی عظمت ذکر کر رہا ہے. اب ذرا میری بات سنیے، جو میں آپ کہیں شاہ صاحب آپ جذبات میں بول رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ایمانی موضوع ہے، اس کو ان انداز میں بیان کیا جاتا ہے. فاروق اعظم تو پکڑ کے پھاڑ دیتے تھے انسان کو، منافق اس کی گردن ماری تھی نا، یہ ایسی ہنستے کھیلتے ماری ہے جذبات سے ماری، یہ بس ایسی مذاق مستی میں مار دی ہے جذبات سے ماری، تو جذبات تو ایمان کا حصہ ہے. یہ مجاہد ایسی جان دیتے تو اللہ کی رام. اب میری بات یہاں پر آپ سنیں, دکھ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ عبارت اپنی جگہ پر لعنت کی مستحق ہے, ٹھیک ہے, اور یہ لکھنے والا بھی پکا لانتی ہے جس نے حضور کے بارے میں ایسی بکواس کی, اور حضور کی یاد کو بیوی کے مجامعت سے تشبیہ دی. اور آگے دلیل دی اس نے, اس نے دلیل یہ دی کہ بیوی سے مجامعت گدھے کا خیال جو آئے گا تو وہ پاؤں کے نیچے رہے گا اور حقیر ہے, لیکن حضور کا خیال تو نماز میں تعظیم سے آئے گا, لہذا اگر تعظیم سے آئے گا تو نماز تو خدا کی تعظیم کا نام تھا, یا رسول کی تعظیم کہاں سے آ گئی؟ یہی وہ منافقت ہے جو پچھلے منافقوں نے ایک معیار بنایا تھا کہ رسول کی تعظیم کو ہٹاؤ باقی سب مان لیں گے, تو وہ منافقت آپ کو اسماعیل دہلوی کی عبارت میں اچھی لگ رہی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ میرے دوستوں دیکھو تو عبد الماجد دریابادی سیاست کے اعتبار سے, ملائیت کے اعتبار سے بڑا ایک مضبوط آدمی گزرا ہے ان کا. اس کی کتاب ہے حکیم الامت, کتاب نہیں ہے, اس نے اپنے پیر مولوی اشرف علی کو جو پوری زندگی خط لکھے ہیں نا, خط جو لکھے ہیں اس کا وہ مجموعہ ہے حکیم الامت, بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. اس میں وہ سوال کرتا اپنے پیر تھانوی سے, عبد المجید دریابادی, حالانکہ تھانوی سے عبارت مناظرے کرتے رہے ہیں, لیکن جب ان کے لیے پوچھا گیا تو وہ پھول گیا اس پر. عبد المجید دریابادی کہتا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں, نماز میں دل نہیں لگتا, لیکن جب آپ کا چہرہ آتا ہے تو دل لگ جاتا ہے, سرور آتا ہے. یہ پورا اس نے خط لکھ کر بھیجا. تھانوی نے قلم اٹھاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ یہاں تو میرے چہرے کی بات ہے, میرے باپ نے تو, اسماعیل دہلوی نے تو رسول اللہ کے چہرے کو نماز میں لانے کو شرک قرار دیا ہے, کیونکہ بغض حضور سے تھا نا. دیکھو میں بالکل صحیح انداز میں بول رہا ہوں, بغض حضور سے تھا لہذا وہاں پر فساد نماز کا حکم دیا, اور یہاں بات اپنی تھی معاذ اللہ معاذ اللہ. تو لکھا ٹھیک ہے اگر, یعنی خلاصہ یہ اس کا مفہوم یہ ہے, کیونکہ میں مقرر ہوں, عبارت نہیں پڑھ رہا اس وقت, لیکن اس کے مراد و مفہوم کو بیان کر رہا ہوں, سنو میری بات. کہا کہ جناب جب آپ کا نام, آپ کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو میری نماز میں استقرار ہو جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. تو کہتا ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ کو نماز میں سکون ہوتا ہے لگے رہیے. سمجھ گیا کہ نماز میں اگر تھانوی کا مرید تھانوی کے چہرے کو سوچے تو نماز ہو جاتی ہے, اور معاذ اللہ رسول اللہ کے بارے میں آئے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ان تبلیغیوں سے پوچھے تو صحیح, آپ ان سے کیا پوچھیں گے, تو ہمارے ہوئے تو کہتے ہیں ہمارا دباؤ بھی کوئی نہیں, ہم کو کیا پتا کون کس نے لکھا, یہ کہتے ہمیں نہیں پتا کس نے لکھا. تو میں نے کہا تم وابی کس چیز میں, کس چیز کے تم تبلیغی ہو؟ کہا جی نماز روزہ زکات پڑھتے. ہم نے کہا نماز روزہ زکات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن نے کہا کون ماں صادقین, سچوں کے ساتھ رہو, تو تمہارا سچا کون ہے, نام تو بنا لو. اور ہم سے ہمارے سچے پوچھتے ہو تو ہماری گیارہویں بارہویں میں آؤ, ختم خواجگان میں آؤ, ہم پورا شجرہ پڑھ کے سنا دوں. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس فرق کو سمجھو گے تو اعلی حضرت خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے. اعلی حضرت خود ہی کیونکہ یہ لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں مجددین, یہ اسی طریقے سے. اب دیکھو شیعہ کی عبادت ہے معاذ اللہ خلفاء راشدین پر تبرع کرنا, لیکن اس سے خلفاء کا کچھ نہیں بگڑتا. تو یہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں رب کی رضا کے اندر بالکل فنا ہوتے ہیں. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ ان کی تحقیق دیکھ کر بڑے بڑے کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں. اگر اس کو جس شعبے میں شغف ہے, جس شعبے کا آدمی ہو, وہ اس شعبے میں آ کر اگر فاضل بریلوی کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے, شزر ہو جاتا ہے. پھر اگر محدث ہے تو آپ کی حدیث پر جو کام ہے, میں بڑی بات نہیں کرتا, دنیا حدیث میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں, میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں, یہ مبالغہ غیر حق نہیں, میں کہتا ہوں دنیائے حدیث میں, اور ساتھ میں ملاؤ جملہ کہ دنیائے مصطلحات حدیث پر آج تک ایسی کتاب لکھی نہیں گئی جو امام احمد رضا نے منیر العینین انگوٹھے چمڑے کے مسئلے پر لکھی ہے. میں کہتا ہوں تدریب الراوی کو میں نے دیکھا ہے, فتح المغیث کو ہم نے دیکھا ہے, بڑی بڑی کتابیں ہم نے دیکھی ہے, لیکن امام احمد رضا نے جو انگوٹھا چومنے کے مسئلے پر حدیث اور مصطلحات حدیث پر بحث کی ہے, میں کہتا ہوں اس کی تعریف ہوئی ہے. عرب کے علماء بڑے بڑے حیران ہیں کہ اس مسئلے کو اس انداز میں بھی سمجھا جاتا ہے, اور یہ جو مصطلحات ہیں, یہ جو شقے ہیں, اس کا استعمال اس انداز میں کیا جاتا ہے. تو میں مختصر سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, امام کے لیے تو پورا سال بھی کم ہے, میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جس فن کا بندہ ہوا اس نے اس فن میں امام کو پڑھا تو حیران رہ گیا. مثال کے طور پر غیر مقلدین جو ہے وہ نظیم الدہلوی نے کتاب لکھی معیار حق, اس میں اس نے حنفیوں کو بڑا لتھیڑنے کی کوشش کی, اور اس نے کہا کہ یہ دو چار دس نمازیں ایک ساتھ جمع کرنا جائز ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے جب یہ منیر العینین لکھی ہے نا تو آپ کی عمر صرف 29 سال تھی. کتنی تھی؟ 29 سال. میں آپ کو کیا کہوں کہ وہ کتاب کیسی ہے, بس میں کہوں کہ کبھی اس کتاب کا درس دیا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ جناب اس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنی 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 تفہم بالحدیث کے فن سے اور حدیث کی دانائی اور اصطلاحات حدیث میں مہارت کے اعتبار سے ابن حجر عسقلانی جیسے کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اور میں کہتا ہوں امام جلال الدین سیوطی اگر اس کتاب کو دیکھ لیتے تو چوم چوم کر اپنے سر پر رکھتے, کیونکہ وہ خود ایک عاشق رسول شخصیت ہے. انہوں نے سرکار کے ابوین کریمین کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایک حدیث سے جو استدلالات کیے ہیں, میں کہتا ہوں اس سے منفرد استدلال فاضل بریلوی نے اس مسئلے پر کیے ہیں. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, یہ رسالہ مارکیٹ میں ملتا ہے. اور پرانی فتح رضوی اگر اٹھائیں تو اس کے جلد نمبر 2 وغیرہ کے اندر یہ رسالہ موجود ہے, انگوٹھا چومنے کا مسئلہ منیر العینین. یہ عام مارکیٹ میں ملتا ہے اردو ترجمے کے ساتھ. اس کو آپ لے کر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو حدیث کی سمجھ, حدیث کی سمجھ کیا, دراصل وہ شناسائے مزاج مصطفیٰ ہیں, وہ حضور کے مزاج کے جاننے والے ہیں, اس لیے حدیث کے اصطلاحات آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اس سے جواب محرمت فرماتے ہیں. میں مختصر انداز میں اس کا جواب بھی دوں گا, تھوڑا سا وقت میرے پاس رہ گیا ہے, میں چاہتا ہوں اس طرف آپ کو لے کر آؤں. خیر ساری بات یہاں پر چھوڑیے, ہم جلدی جلدی آگے چلتے ہیں ورنہ یہ آپ کی تمہیدی گفتگو پر ہی بات ساری ختم ہو جائے گی. میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اماموں پر کرم ہوتا ہے. آج تو مجھے بخار اتنا شدید تھا کہ میں سمجھا کہ 5 منٹ بھی نہیں بول پاؤں گا, لیکن الحمدللہ اس وقت مجھے اتنی توانائی ہے کہ نماز اگر آپ 11 بجے رکھیں تو 11 بجے تک بول سکتا ہوں. اب میری بات یہاں پر سماعت فرمائے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اپنی دعا کے لیے تو میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی, لیکن اللہ کے محبوبوں کے لیے اللہ جب چاہتا ہے جس نکمے سے چاہے اپنے دین کی تعریف کروا دے اور پھر اس کو لا کر صادقین میں شمار کروا دے, اس سے بعید نہیں ہے. ٹھیک ہے, جن کا ہم نام لے رہے ہیں یقیناً ان کا نام لینے سے روحانی اعتبار سے ہمارا سیر و خون بڑھتا ہے. اب آئیے کہ ایک مصلح اور ایک مجدد کے اندر کیا کمال ہوتے ہیں. ایک بنیادی سوال ہے, یہ تو ساری باتیں یہاں پر اپنی جگہ پر ہیں جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں, کہ ایک مصلح اور ایک مجدد کے اندر کیا اس کے محاسن ہوتے ہیں. تو میں یہاں پر پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک مجدد اور ایک مصلح کے اندر جتنے محاسن ہو سکتے ہیں نا ان تمام میں امام احمد رضا منفرد ہے. منفرد ہے. پہلی چیز ہے تقویٰ. پہلی چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پہلی چیز ہے تقویٰ. فاضل بریلوی کے تقوی کو اگر آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے, بلکہ بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ خشیت الہی کا ایسا غلبہ ہے, اللہ کے خوف کا ایسا غلبہ ہے اور یاد الہی کا ایسا غلبہ ہے. تقوی کے حوالے سے میں مختصر آپ ہی کے ذہنوں کے مطابق چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. پہلے تقوی, آپ کی وصال کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا وصال 2:38 پر جمعے کے دن, ٹھیک ہے, 25 صفر المظفر آپ کا وصال ہوا ہے. وصال ہو رہا ہے 2:38 پر. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, میں نے غوث اعظم قدیس سر العزیز کی شان میں کئی تقریریں کی, اس میں میں نے حوالے جمع کیے ہیں کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا وقت آ گیا ہے, اور پتا چلتا کیا, ان کی اجازت کے بغیر اسرائیل ان کی روح بھی نہیں قبضہ کرتے, کیونکہ بخاری کے الفاظ ہے نا, یہ بخاری رسول اللہ نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کی, وما ترددت عن شيء نافعله ترددي عن الموت المؤمن هو يكره الموت وانا اكره مساته. وہ موت کو پسند نہیں کرتا, میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. یعنی اس کو راضی کیا جاتا ہے کہ تو نے مجھ سے ملنا ہے, تو جب راضی کریں گے تو پتہ چل جائے گا نا. اب اگر وابی یہ کہے کہ کسی کو رسول اللہ کو یہ نہیں پتا کہ کون کام مرے گا, یہاں پر تو ہر ولی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو پتا نہیں کس نبی کا کلمہ پڑھتے, کس نبی کا کلمہ پڑھتے. نبی ہو اور غافل ہو اس کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو, اتنی گھٹیا عبارتیں لکھنا, دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو یہ گھٹیا بات لکھنا, اور خود کے مولویوں کے بارے میں کیا لکھنا. رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تذکرہ رشید کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے, رشید احمد گنگوئی نے ایک سے کہا پانی پلا, پانی پلا, وہ گیا اس نے مٹی کے برتن میں پانی لا کر اس کے آگے رکھا تو پانی کڑوا ہو گیا. حضرت نے ہاتھ لگایا پانی کڑوا ہو گیا. جب پانی کڑوا ہو گیا تو مرید ڈر گیا کہ میں نے سرائی سے جب نکالا تو میٹھا تھا. अब हजरत को पेश कर रहा हूं कड़वा हो गया, बोले नहीं डरो नहीं, ये कड़वा पानी पता है तुझे कैसा हुआ। अब देखो मुर्शिद कैल में गए मानने वाले जो अपने घर के हो। तो गंगोई साहब कह रहे थे दरअसल ये इस प्याले की वजह से कड़वा हुआ। अरे प्याले में का क्या, कोई निजासत लगी हुई थी या जनाब जो है तो कौवे की बीट लगी हुई थी कि था गया उसकी वजह से जनाब यह कड़वा हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, दरअसल जिसने ये प्याला तुम्हें पहुंचाया ना तो तुमसे पहुंचने से पहले मार्केट में था, मार्केट में आने से पहले बनाने वाले के पास था, होलसेलर के पास था, होलसेलर से पहले बनाने वाले के पास था, अब पीछे जा रहे हैं माजी में जा रहे हैं, और उससे पहले बनाने वाले के पास जब था ना तो प्यारे सुन, अब देखो कहां तक पहुंच रहे उस प्याले के अंदर से। वो कहते सुन, तस्कीतुर रशीद में मौजूद आशिक लाइब्रेरी लिखते हैं मुसल्लम इनकी तारीख है, कहते हैं सुन प्यारे जिस वक्त ये प्याला बनाने वाला प्याले की मट्टी लेने निकला ना तो मट्टी मिली नहीं इसको, तो ये पहुंच गया कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान से एक मट्टी इसने एक कब्र से उठाई जिसमें अजाब हो रहा था, एक और शिक वहां से निकली। अब अजाब वाली कब्र से इसने मट्टी उठाई और गूंदा प्याला बनाया, होलसेल वाले को दिया, उससे फिर किसी ने खरीदा, उससे वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से यहां आया, पानी कड़वा हो गया। मैंने कहा वाह वाह भियो, नबी को कहो कि दीवार की पीछे की खबर नहीं और तुम्हारा बाप प्याले में जाकर कब्र तक पहुंच जाता है, शर्म करनी चाहिए ना थोड़ी सी। मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं, कसौटी जो है वो नबी पाक की जात मुकद्दसा है, आपकी मोहब्बत ही बख्शवाएगी और आपकी मोहब्बत ही रजा इलाही का अव्वल और मुतलक जरिया है। समझ रहे मेरी बात, अगर हुजूर की मोहब्बत के तहत देखोगे ना तो मेरी बात तुम्हें तफरुका कभी नहीं लगेगी, क्योंकि बात मैं बिल्कुल सीधे को सफाई के साथ कर रहा हूं कि ऐसा लिखा गया है, और ना लिखा गया तो आप कहोगे झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा है नहीं। मेरे पास आप तशरीफ लाइए, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, और आज अगर आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रजवी लंगर भी होगा, लंगर भी खाए और हवाला भी देखे, यानी अगर जिस्मानी गजा है तो रूहानी गजा भी ले जाए, ताकि चाहिए कि जहां जिस्मानी मर्ज से छुटकारा हो तो उस इबारत को देखकर अकीदे के मर्ज से भी छुटकारा हासिल करे। अब मेरे दोस्तों सुनिए कि मुजद्दिद और मुसलिह में जो बुनियादी फर्क होता है, जो महासिन होते हैं उसके अंदर, उसमें फाजिल बरेली सबसे मुनफरिद है। पहली चीज है तकवा, क्या है बोले क्या है, तकवा है। तकवा आला हजरत का कैसा तकवा है कि विसाल हो रहा है 2:38 पर, 1:56 पर मौला हसन रजा खान साहब को बोला आओ जरा आए, फरमा मेरे कमरे में जितनी तस्वीरें सब बाहर निकालो और घड़ी सामने रख दी के वक्त आने वाला था, क्योंकि घड़ी लाकर सामने रखना ये क्या मतलब है, यानी सवाल है कि घड़ी को लाकर सामने रख दिया इससे मतलब क्या है, मतलब यह कि इंतजार हो रहा है भाई, घड़ी की तरफ बंदा बार बार देखता है किसी काम के लिए मुंतजिर होता है ना, तो आपने घड़ी सामने रखवाई, 1:56 हो रहे हैं और आपने 2:38 पर आपका विसाल है, 37-38 ये उलमा ने लिखा कि आपका वक्त विसाल है। जब सारी चीजें देखी गई तो आला हजरत के कमरे में तस्वीरें कहां से आ गई, तो आपने इशारे फरमाई जो लिफाफे पड़े हुए हैं ना इन पर जो तस्वीरें पड़ी हैं, हालांकि जरूरत के एतबार से इन तस्वीर के जवाज का फतवा था, लेकिन फाजिल बरेली जाहिर सी बात आला हजरत खुद भी तो टिकट लगाते थे ना, तो वहां पर किसी ना किसी हवाले से गुंजाइश थी, लेकिन मुजद्दिद की सबसे पहली शान उसका तकवा होता है, तकवा होता है। फरमाया इनको भी बाहर निकालो, और सारे लिफाफे निकाल दिए गए, इसलिए कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीरें हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो अब आप देखिए तकवे पर मैं ये बात आपके सामने कर रहा हूं कि बिल्कुल विसाल के वक्त आपके तकवे का यह हाल है। वसीयत लिखवा दी गई, तमाम मामला लिखा दी गए, और अपने शहजादे हुजूर सैयदना हुज्जतुल इस्लाम से शाह फरमाया कि मेरे फला फला पैसे इतने पड़े हुए हैं, क्योंकि आला हजरत रईसों की औलाद है। एक हकीम उल उम्मत गुजरे हैं, वो अपनी हिफाजत यौमिया में लिखते हैं जिन नंबर 1 का सबसे आखिरी उनका मलफूज है, कहते हैं फकीर की सारी जिंदगी मुफ्तखोरी में गुजरी है, ये लफ्ज है, लफ्ज बिलफ्ज ही पढ़ रहा हूं, फकीर की सारी जिंदगी मुफ्तखोरी में गुजरी है, जब छोटा था तो बाप से खाता था, बड़ा हुआ तो मदरसे से खाता था, पीर हुआ तो मुरीदीन से खाता था, कब मर जाऊंगा तो कोई गाली देगा, तो किसी की नमाज मिलेगी, किसी का रोजा, यहां भी मुफ्तखोरी वहां भी मुफ्तखोरी। ये थानवी साहब के मलफूज है जिन नंबर 1, यही लफ्ज है, रिकॉर्डिंग हो रही, देखो वीडियो भी बन रही है इसकी। हिफाजतुल यौमिया जो आजकल छप रहा है तालिफात अशरफिया लाहौर का, उसका आखिरी मलफूज है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने नेट पर आकर यूट्यूब पर आला हजरत के खिलाफ झूठ की एक दुनिया गर्म की हुई है उन्होंने, جھوٹ کی ایک دنیا گرم کی ہوئی ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عبارتوں کا غلط شلط ترجمہ کر کے اس پر ڈالا ہوا ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ حقیقت ہے. ہماری ویب سائٹ کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے sidmuzaffarshah.com, اس پر آپ سوال بھیج سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ایسا ہم اسکین کر کے آپ کے پاس بھیجے. اور اسکین کی ضرورت نہیں ہے, حوالے خود تمہارے دماغ میں اسکین ہو جائیں گے. تالیفات شرفیہ جلد نمبر 1 کے اندر یہ عبارت موجود ہے. تو جو مسلح ہوتا ہے, مجدد ہوتا ہے, وہ کیسا ہوتا ہے؟ فاضل بریلوی اپنے سارے پیسے کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھیر ہے, فرنی ہے, قورمہ ہے, یہ ساری چیزیں بنانا, اور فرما جب غریب سوئم میں آئے گا تو ان کو کھلا دینا. یا تھالم صاحب کہتے ہیں مجھے کھلانا, وہ تو ایک کتاب میں ڈھونڈ رہا ہوں, مل نہیں رہی ہے. جس دن مل گئی تو اس کا دھماکہ کروں گا میں. پر حوالہ بتا دیتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے مریجن کو کہا, ایک ایک روپیہ نا اپنی اما کو دیا کرنا, یعنی میری بیوی کو, ایک روپیہ تم, ایک روپیہ تم, ایک روپیہ تم. تو یہ چندے کی پوری مشین ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کا مطلب کھانا پینا ہے, تو یہ ہم نے کہا تمہارا کہ دعاؤں پر چل رہا ہے, تمہارے دعاؤں پہ چل رہا ہے. تھارو صاحب مرتے وقت اپنی بیوی کے لیے اپنے مریضوں کا ذہن بناتے ہیں, اماں ہے تمہاری یہ, ہاں ایک روپیہ تم دینا, ایک روپیہ تم دینا, ایک روپیہ تم دینا, ایک روپیہ تم دینا. یہ ان کی وصیت ہے. اور فاضل بریلوی کی وصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر, کہ میرے سوئم میں کوئی امیر نہ ہو, غریب ہو, جس نے ان چیزوں کا نام تو سنا ہو لیکن کھایا کبھی نہ ہو. جب وہ کھائے گا تو دل سے میرے لیے دعا کرے گا. اور قرآن نے کہا نا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تمہاری نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی ہے مقبولیت میں جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں خود اچھا لگتا. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا تقویٰ ہے. ٹھیک 2:38 جب ہوتے ہیں تو آپ اپنی شریر مبارک پر آرام فرما رہے ہیں اور ادھر مؤذن کہتا حی علی الصلاح, اور یہاں پر جان جان آفرین کے حوالے کی جاتی ہے. ایک دبا کے بارے میں یہ بھی ایک بات موجود ہے کہ نماز کی مواظبت, جماعت کی پابندی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زندگی میں آپ نے جماعت ترک کی ہو. فتویٰ تو دیا ہے اس کے بارے میں کئی وجوہ علماء کے لیے کہ جناب اس خاص مسئلے پر جب علماء مشغول ہو تو ان کے لیے شریعت نے لچک رکھی ہے, لیکن خود نے کبھی یہ ترک نہیں کیا. زائرین کہتے ہیں, مریدین کہتے ہیں کہ جب بستر پر ہو تو انتہائی علیل, لیکن نماز کا شوق ایسا کہ جہاں اذان ہوئی خود اٹھتے مسجد تک تشریف لے جاتے. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. تو یہ تقوی کا معیار ہے کہ ان کی غذا ہی یہی ہے, یہ روحانیت یہی ہے. حضور پیر مہدی شاہ صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ آخری وقت میں سخت علیل تھے, لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو ایسے ہو جاتے کہ جس طرح کے جوانی میں ہے. یہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے. اب آپ دیکھیے, ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, بدایوں جو ہے, بدایوں وہاں کے لڈو بڑے مشہور تھے. وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ پیڑے بنا کر اعلی حضرت کی خدمت میں لایا اور اعلی حضرت کی خدمت میں پیش کیا. اعلی حضرت نے شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ جناب اب تقویٰ دیکھیے آپ, اور مزاج دیکھیے فاضل بریلوی کی غیرت کا, کیونکہ مجدد بہت غیرت مند ہوتا ہے, اپنے حبیب کے لیے بڑی غیرت کرتا ہے, اپنے دین کے لیے وہ بڑی غیرت کرتا ہے. اور غیرت کی تعریف علامہ کاظمی شاہ صاحب نے یہ کی اپنی تفسیر کے اندر کہ غیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کی طرف آنچ آنے کو پسند نہ کرنا, یہ غیرت ہے. اپنی محبوب چیز کی طرف آنچ آنے کو پسند نہ کرنا, یہ ہے غیرت. اور جو آنا پسند کرے وہ, اب آپ دیکھیے تھوڑا آگے چلتے ہیں اس کو لے کر. تو جب بدایوں سے وہ مٹھائی لا کر اعلی حضرت کے سامنے انہوں نے رکھی تو اعلی حضرت نے خیر خیریت پوچھی اور پھر پوچھا کوئی کام, کیسے تشریف لائے؟ نہیں کہا, حضور حاضری کا مقصد صرف دیدار تھا اور ملاقات تھی. تھوڑی دیر اعلی حضرت توقف فرمایا, پھر اشارہ فرمایا کوئی کام, کوئی خدمت. کہا نہیں حضور, بس آپ کا دیدار تھا اور آپ کی خدمت میں حاضری دینا تھا. پھر کیونکہ کم گو ہے فاضل بریلوی, اپنے مطالعے میں رہے, پھر آنے والے مہمان کا خیال آیا تو پھر اس سے پوچھا کہ دور سے آیا ہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ کوئی کام, کوئی خدمت, کوئی حکم ہے تو ارشاد فرما. انہوں نے کہا نہیں حضور, بس دیدار کے لیے حاضر ہوا تھا. اتنے اعلی حضرت نے اپنے بھتیجے کو بلایا جو ساتھ بیٹھے تھے, ان کو کہا کہ مٹھائی کا ڈبہ گھر میں لے جاؤ. جو مٹھائی کا ڈبہ گھر میں بھیج دیا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد فاضل بریلوی کسی سے بات کر رہے تھے, جب ان کی طرف متوجہ ہوئے, کہا کچھ نہیں. انہوں نے کہا حضور ایک تعویذ چاہیے. کیا کہا؟ اپنے بھتیجے سے کہا ان سے تعویذ دیجیے اور اندر سے کہا وہ مٹھائی کا ڈبہ واپس منگائیے. مٹھائی کا ڈبہ واپس منگایا اور ان کے ہاتھ میں دیا. کہا میں نے آپ سے 3 پوچھا تھا کوئی کام, کوئی خدمت, ابھی تحفہ لائے ہیں, کوئی کام, کوئی خدمت. آپ نے کہا کہ کچھ نہیں. تو کہا کہ حضور یہ تعویذ لے لیا نا. فرمائے مٹھائی کا ڈبہ لے جائے, ہمارے وہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. اس نے اصرار بہت کیا لیکن فرمایا نہیں, تعویذ بکتا نہیں ہے. اور آپ کی گجرات کی ایک بات میں سناؤں, اعلی حضرت اور آپ کی اولاد کو گجرات بہت پسند تھا. اس لیے نہیں کہ وہاں پر سیٹ منافق اور بابی تھے, وہ سرزمین ان کٹر سنیوں کی تھی. آج ان کی اولادوں میں الا ماشاءاللہ بچ گئے, اکثر بے غیرت ہو گئے, اکثر بے غیرت ہو گئے اسٹاک کے چکر میں, وابیوں کے چکر میں. یہ ماکڑے شاکڑے جتنے تبلیغی ہو گئے, ان کے باپ دادا سارے سنی تھے, سارے تو میں کہتا ہوں یہ نماز میں تم باپ دادا کے لیے دعا کرتے ہو تو مسلمان نہیں, تو دعا کس کے لیے کرتے ہو؟ تو گجرات کی سرزمین اہل ایمان کی سرزمین تھی, مخلصین اللہ کے نیک بندے. لوگ کہتے ہیں کہ میمن کا مزاج, میں نے کہا جب عشق رسول آتا ہے تو پھر فاروق کی مزاج والا ہو جاتا ہے, کیونکہ نسلوں میں کچھ نہیں ہے, یہ رنگ مصطفیٰ ہوتا ہے تو بندے کو سطح پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہ حضور کی محبت کی جو ہے نا, اس میں نسب میں کچھ نہیں ہوتا, یہ حضور کی محبت کا عمل ایسا ہے کہ وہ نسبوں سے اٹھا کر اس کو بہت مقدس کر دیتا ہے. تو فاضل بریلوی اور آپ کی اولاد کو گجرات سے بڑی محبت. حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سفر گجرات کے فرمائے ہیں, گجرات کے مسلمان ان کی طرف, اس لیے ان کے اندر دین کا شوق تھا, عشق رسول تھا. آج بھی گونڈل وغیرہ کے علاقے میں ایسی جگہ ہے جہاں مسجد میں تبلیغی جماعت نہیں آ سکتی, وہ مردوں کی اولاد آج بھی موجود ہے. مجھے کسی نے کہا سورت میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جناب وہاں پر پابندی لگائی گئی ہے, تو میں نے کہا یہ عاشق رسول لوگ کہ وہ صحابہ کی اس روش پر چل رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اعلی حضرت کا ایک اپنا ایک مزاج تھا نا, جو دینی حمیت اور غیرت کا. ایک گجرات کے سیٹ صاحب تھے فاضل بریلوی کے, میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور مفتی اعظم ہند پورا گجرات ہی حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہے. جوناگڑھ دیکھیے, پورے علاقے دیکھیے, یہاں پر حضور مفتی اعظم ہند کے اجلہ خلفاء ہیں, احمد آباد وغیرہ. تو سب سے زیادہ سفر ہندوستان میں اسی طرف آپ نے فرمایا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاضل بریلوی کا اپنا ایک مزاج ہے نا, شریعت کے ساتھ غیرت ہے, مزاج ہے. ایک سیٹ صاحب نے فاضل بریلوی کو, دیکھو سیٹ سیٹ کرنا تنقید نہیں ہے, یہ میرا آج یہ نظریہ بھی سن لو, ہم سیٹ کر کے جس کو مذمت کرتے ہیں نا وہ دنیا کا کتا ہوتا ہے, اس کو مذمت کرتے ہیں جس کے دل میں حضور کا احترام نہیں, جو حضور کے گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن مال اگر کسی کے پاس ہو, حضور کا عشق بھی ہو, تو اس کو اللہ نے دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ایمان بھی دیا ہے, دنیا کا مال بھی دیا ہے. سمجھ رہے, سیٹ ہونا بری بات نہیں ہے, بد مذہبوں کا یار ہونا بہت بری بات ہے. میری بات سمجھ رہے, اگر کوئی غریب بھی ہونا اور عشق رسول ہے وہ بھی امیر ہے, کیونکہ مکتبہ عشق کا نرالا دستور دیکھا, وہ بھی امیر ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو فاضل بریلوی کو ان شیخ صاحب نے, جو اعلیٰ کے بڑے معتقد تھے, کہا حضور گجرات چلیں, تشریف لے چلیں نا, کافی اصرار کیا. تو فاضل بریلوی نے ان کو بہت خوش ہوئے اور شاہ فرمایا چلو میں چلتا ہوں, اور حکم مرحمت فرمایا کہ ٹھیک ہے سواری پر سامان لگا دیں اور میری فلاں فلاں کتابیں لے لیں. اب بالکل روانگی کے طریق تیار ہیں, ٹانگا تیار ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت باہر تشریف لانے والے ہیں. اتنے میں اس شخص سے یا کسی سے زبان سے جملہ نکل گیا کہ حضور آپ جہاں جا رہے ہیں نا وہاں پر بہت پیسے والے لوگ رہتے ہیں, اور جب آپ کی زیارت وہ کریں گے تو ان کی تو دنیا بدل جائے گی, اور حضور وہاں چندہ بہت ہوگا, اور آپ کی وہ کتابیں جو چھپنی تھی نہیں چھپی وہ چھپ جائے گی. بس یہ کہنا تھا کہ امامہ اتار کے رکھ دیا, اب نہیں جاؤں گا. کیا فرمایا؟ بولو. یہ ہے وہ غیرت اور حمیت. یہ حیادار آدمی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. فرما فقیر شریعت کو بیچتا نہیں ہے, فرما فقیر شریعت کو بولے بیچتا نہیں. اسی طرح کے ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاؤں. آپ کے قریب ایک شخص لیتے تھے, جہانگیر خان ان کا نام تھا, تیل کی ان کی دکان تھی. ان سے کہا گھر میں تیل کی ضرورت ہے, ذرا تیل لائیے. وہ جلدی سے گئے اور تیل لے آئے چراغ جلانے کے لیے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا حضور اس کی قیمت تو کچھ اور ہے, لیکن آپ کے لیے اتنی قیمت تو نہیں. فرمایا نہیں, جتنا سب سے لیتے اتنا مجھ سے لینا ہے, جتنا سب سے لوگے اتنا مجھ سے لوگے. کہا کہ حضور آپ بزرگ ہیں, ہمارے عالم ہیں, تو آپ اتنا دے دیں. فرما میں شریعت کو بیچتا نہیں ہوں, جتنا سب سے لیتے اتنا مجھ سے لینا ہوگا. تو یہ مزاج ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی عظمت و شان ہے, جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ اور یہ مقام آپ کو محرمت فرمایا. آپ کی کرامات میں جو عظیم کرامت ہے وہ ہے آپ کا تفقہ فی الدین, دین میں تفقہ. فقہ جو ہے وہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. ایک ہے محدث, ایک ہے مفسر, الگ الگ شعبے, ایک ہے متکلم. لیکن جو فقیہ ہوتا ہے, جو آج کل کے نہیں کہ جو بھی مفتی ہو ماہر ہو گیا, نہیں یہ مفتی مراد نہیں ہے اس سے, ٹھیک ہے نا. حضرت فاضل بریلوی تھے تو مفتی, لیکن فقہ میں آپ مجتہد فی المسائل ہیں. فقہ میں آپ مجتہد فی المسائل ہیں. مجتہد فی المسائل اس عالم کو کہتے ہیں کہ نو وارد ہونے والے سوالات جس کا جزیہ سامنے موجود نہ ہو, تو وہ اتنا باصلاحیت ہو کہ امام کے لکھے ہوئے اصول سے وہ احادیث کا استخراج کرے اور وہاں سے مسئلہ نکالے. وہ مجتہد فی المسائل ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کی شان و شوکت اور عظمت کا گویا کہ یہ مقام تھا. اسی طرح دین عقائد, دین جو ہے وہ عقائد اور اعمال دونوں کا نام ہے. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عقائد کے شعبے پر کام بھی کیا اور اعمال کے شعبے پر بھی کام کیا, اور خود دونوں دولتیں آپ کو ملی ہیں, عقیدے کی بھی دولت اور اعمال میں تقوی کی بھی دولت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیے اعلی حضرت حسام الحرمین عقیدے کا مبولتا ثبوت, الکوکب الشہابیہ یا اعلی حضرت فاضل بریلوی کا عقیدے پر مبولتا ثبوت, خالص الاعتقاد یا اعلی حضرت کی تجدیدی کارنامے میں ایک بہت بڑا باب ہے کہ جو آپ کی تجدیدی کارناموں کی ایک الگ شکھ ہے. اعلی حضرت ایک شعبے کے مجدد نہیں, کئی شعبے کے مجدد ہیں. الامن والعلا یہ امام اہل سنت کی وزین اور پاکیزہ اور متبرک کتاب ہے, جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم سرکار کے اختیارات پاک کو ذکر کیا گیا ہے. اور ہمیں بزرگوں سے سنا کہ جو شخص اس کی قرات کرتا ہے اسے سرکار کا دیدار نصیب ہوتا ہے. یہ اتنی پاکیزہ اور متبرک کتاب ہے جس کو امام اہل سنت نے 300 احادیث سے جمع کیا ہے. کتنی؟ 300 احادیث سے جمع کیا ہے. اور اعمال کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو اعمال کے اندر جناب آپ توجہ اگر کریں تو اعمال کے اندر حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف جو ہے وہ اتنا متبرک اور اتنا معظم ہے جس کی مثال پیچھے نہیں ملتی ہے. میں چلتے ہوئے ایک بات مزید آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام اہل سنت اپنے معاصرین میں بھی سب سے توفق رہے. اور ایک جملہ پیچھے رہ گیا, یہ بزرگان دین اپنے نام کے لیے کام نہیں کرتے. شعرا کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے شعرا کو یہ مان دیے اعلی حضرت نے, جو الفاظ جو ردیفے اور جن کلمات سے اعلی حضرت نے شاعری کو گویا کہ مرتب کیا ہے یہ بہت کم لوگوں نے کیا ہوگا. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اردو ادب کے ماہرین آپ کی تعریف پر واہ کرتے ہیں, لیکن اکثر کہتے ہیں یہ جو بد مذہبوں کا رد ہے نا یہ نکال دیا جائے. جس طرح کہ ابھی دیکھیں وہ میرا یہاں پر دوست پڑھ رہے تھے کہ جناب تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر. میں نے کہا منکر جب دم نہیں ہے پڑھنے کا تو پھر منکر کیوں پڑھتے ہو بھائی, سیدھا بولو بھابھی دور ہو. اعلی حضرت نے نہیں لکھا, میں اس بچی کے بارے میں نہیں کہہ رہا, ایک بات میں اس پر حکایت کر رہا ہوں آپ کے لیے, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات. اعلی حضرت نے جو لفظ بھابھی لکھا یہ لکھا اس لیے کہ مجدد ہوتا وہ ہے جو اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا, مصطفیٰ کا ذکر کرنا چاہتا. کسی نے کہا اگر کوئی اعلی حضرت اگر کوئی کہتا نا یہ بھابھی ہٹا دو, فرمایا نہیں بھابھی کیوں ہٹاؤ, کل لوگ آپ کی واہ کریں گے. فرمایا مجھے اپنی واہ نہیں چاہیے, مصطفیٰ کی واہ چاہیے. تو یہ آپ کے فتاووں کا حال ہے, یہ آپ کی شاعری کا حال ہے, یہ آپ کی کتابوں کا حال ہے. آپ نے بد مذہبوں کو جو آڑے ہاتھ لیا ہے تو آپ نے کردار فاروقی کو واضح کیا ہے, عثمان کی حیا کا کردار آپ نے ادا کیا ہے. آپ کے بارے میں ابو الحسن ندوی جیسا شخص یہ لکھ گیا کہ آپ کا جس طرح تفقہ میں مرتبہ تھا بر صغیر میں اتنا بڑا عالم کوئی گزرا ہی نہیں ہے. کہتا ہاں مزاج میں تھوڑی شدت تھی. کس پر تھی؟ عاشقوں پر. چپ ہو گیا. ہم نے گستاخوں پر تھی نا یہ بول, یہ تو شیعوں کی بولی تم بول رہے ہو. شیعہ بھی یہ کہتا ہے عمر نے کام بہت بڑا کیا ہے, 22 لاکھ مربع میل ان کی حکومت رہی ہے, لیکن متشدد بڑے تھے. میں نے کسی نے کہ تم کو بھنڈی لگائی تھی, شیعوں کا ناتا بند کیا تھا, ان کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا. تو دیکھیے کہ فاروق اعظم پر بھی تبرہ کس بارے میں ہو رہا ہے کہ ان کی صلاحیت کو قبول کیا جا رہا ہے لیکن نقب لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے. شدت بڑی تھی تو فاروق اعظم نے مسلمانوں پہ شدت کی ہے. تو بس یہی ان کے ماننے والے ان کے نائبین کی عظمت ہے کہ ان کی شدت پہ خود امام کہتا نا, میرا امام خود اپنے عقیدے کو واضح, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. مروت تو عاشق کے لیے ہوتی ہے, مروت تو مسلمان کے لیے ہوتی ہے. ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. فرمایا غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی. عقیدہ بھی چل رہا ہے, صحابہ کی تاریخ بھی اس میں آ رہی ہے, اسلاف کا عقیدہ بھی اس میں آ رہا ہے, شاعری بھی بن رہی ہے, دل میں نور بھی پیدا ہو رہا ہے. جب کسی نے چھیڑ دیا, اور جب اسماعیل دہلوی نے یہ بات لکھی نا کہ جس کا نام محمد ہو علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, میرے امام نے جو لکھنا تھا تو وہ لکھ دیا لیکن جب رہا نہیں گیا تو فرتے جذبات میں پکار اٹھا عرش حق ہے مسندے رفت رسول اللہ کی. تم جانتے ہو میرے حق کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا عرش حق اللہ اکبر, عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. یہ میرے امام کی غیرت ہے, اپنے حبیب کے خلاف وہ کسی بات کو سننا نہیں چاہتے. کتابوں میں وہابیوں کے دلائل کی دھجیاں اڑا دی میرے امام نے. الکوکب الشہابیہ دیکھیں, آپ الامن الولا دیکھیں, دھجیا اڑا دی ان کے اعتراضوں کے, اور آج تک ان کے بت تو قبروں میں چلے گئے, ان کی ذریت پر وہ کتابوں کا قرض موجود ہے. کیا آؤ جواب دو ان کتابوں کا, آؤ جواب دو جو فاضل بریلوی نے کتابیں لکھی ہے. لیکن فاضل بریلوی نے کام کرنے کے بعد اپنے جذبات کو اس انداز میں بھی پیش کیا کہ تمہاری کیا اوقات کہ تم کہتے ہو محمد کا سہارا نہیں ملے گا. ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے, خلیل اللہ ان کو بھی حاجت رسول اللہ ہے. خلیل اللہ اگر ہے, انہوں نے نمرود کے مقابلے پھر کر توحید کے علم کو جھنڈے کو بلند کیا ہے, ان کی نیکی ان کی خلیلیت ان کی رسالت کو ہم قبول کرتے ہیں, سر تسلیم خم ہے, لیکن جیسے میرے آقا ہے ایسا کوئی نہیں ہے. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور یہی بات جب صدر فاضل نے کی تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے, چند جملے سن لیجئے, کہ حضور یہ بدمذہب آپ کے خلاف بولتے ہیں, فرمایا کہ جب تک میرے خلاف بولتے ہیں تو ان کے نشانے سے حضور کی ذات تو محفوظ رہتی ہے. تو یہ ہے مزاج امام احمد رضا, ان کی پوری زندگی کا مزاج جو وہ یہی ہے. اور خود فرماتے ہیں الحمدللہ فقیر کو بچپن سے بد مذہبوں سے نفرت ہے. فقیر کو بچپن سے بد مذہبوں سے نفرت ہے, میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بھی رہے گی. یہ آپ نے شاہ فرما, میری اولاد کی اولاد کی اولاد کو بھی رہے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجرات کے اندر جب کوئی وابی تبلیغی پہنچتے تھے نا, تو حضور مفتی اعظم ہی قدم رکھتے تھے, سب کا کام صاف. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا وجود مسعود ایسا ہے کہ قدم رکھا صاف. آج حضور تاج الشریعہ جو آپ کے جانشین ہے, آپ نے سیریا اور ازہر کا دورہ فرمایا, وہابیت اور ندویت کو ختم کر دیا وہاں پر. وہابی پریشان ہے کہ 80 سال سے ہم نے جامع ازہر پر قبضہ کیا ہوا تھا, لیکن حضور تاج الشریعہ وہاں پر پہنچے تو اس دور کا سب سے بڑا صوفی ہونے کا آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا. سنو تو اعلی حضرت کی یہ کرامت. اور فرماتے ہیں فقیر کا فیض نہیں, میرے جد کریم کا فیض ہے. حضرت امام علی رضا کے بارے میں فرماتے ہیں, رضا علی خان صاحب کو فرمایا ان کا فیض ہے. فرمایا یہ تو چند دنوں کی بات ہے, پھر وہ سورہ کہف کا واقعہ ذکر کیا. فرمایا وہ یتیم بچوں کو دیکھا نہیں تم نے جن کی دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر نے درست کر دی. اور فرماتے اپنے شاگردوں کو تم نے نہیں دیکھا قرآن نے کہا وکان ابوہما صالحا, کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے, ملفوظ میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چودہویں پشت میں ان کا باپ نیک تھا. فرمایا چودہویں پشت کے باپ کا فیض انہیں ملا ہے, میرے تو بہت کم پشت کا فیض مل رہا ہے. فرمایا آگے تک ملے گا. فرماتے ہیں فقیر کو بچپن سے بد مذہبوں سے نفرت ہے, میری اولاد کی اولاد کو رہے گی. فرما فقیر کے دل کو اگر چاک کر دو تو ایک طرف لا الہ الا اللہ, ایک طرف محمد رسول اللہ. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان کے فیض و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے. اعلی حضرت کا یوم ہم نے کوئی مختصر نہیں کیا ہے, وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا یوم بھی اعلی حضرت کا یوم ہے, اور یہ بھی پیر مہر علی شاہ صاحب کا یوم ہے. بزرگوں کی محبت میں کوئی بندر باٹ نہیں ہوتا, سمجھ رہے میری بات آپ. یہ حضور مجدد الفسانی کا یوم ہے, یہ سارے مجددین کا یوم ہے, یہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا یوم ہے, یہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا یوم ہے, یہ حضرت شاہ عبد الحق صاحب کا یوم ہے, یہ حضرت مجدد الفسانی کا یوم ہے, یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا یوم ہے. اس لیے کہ ہم تو یہی کہیں گے جو ہمارے امام نے سکھایا ہے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.